الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر محترم علماء الكرام معزز سامعين عمل محترم أستاذ الشيخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے. صلاة و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ذات پر. الحمدللہ آج 24 تاریخ شوال کی اور اشہر حج شروع ہو گئے. تو آج کا موضوع گفتگو ہمارے دوست احباب متعلقین جا رہے تو کم از کم ان کو یہ بھی پتا ہو زیارت المقابر فی الحرمین الشریفین کہ وہاں قبرستان میں وہاں کے مقابر پہ کون کون وہ جو ہے مدفون ہے. تو یہ ہمارے موضوع ہے آج کے لئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنۃ العاشرہ 10ویں سال میں حجۃ الوداع ادا کی اور ایک ہی حج ادا کی فرضیت کے بعد اور اس وجہ سے حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں اور تابعین میں اولیاء اللہ میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی پر تو 65 مرتبہ حج ادا کی اور 1000 مرتبہ عمرہ ادا کی. اعتق الف عبد واعتمر الف مرہ. اس نے 1000 غلاموں کو آزادی دی. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے. اور اسی طریقے سے 1000 مرتبہ عمرہ ادا کی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتے. اسی طریقے سے جب ہم جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ترجمہ اور جو ہے زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو امام صاحب جو ہے نے 55 مرتبہ حج ادا کی اور عراق سے. اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں وہ سہولت فہار فراہم نہیں تھے جو آج کل ہے. آج کل 10 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں 20 گھنٹے میں چلو 24 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن اس زمانے میں جو ہے گرمی اور پیدل اور یہ وہ سب. جب ہم مطالعہ کرتے احادیث کی کتابوں کی تو پھر ایک سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کس نے حج ادا کی سب سے پہلے. تو فرمایا صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مرتبہ حج ادا کی من الہند اور ماشین. یہ بھی لکھا ہے اس حدیث میں صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. ہند کا مطلب یہ انڈیا آج کا نہیں. انڈیا کا مدلول اور مطلب انڈیا بنگلہ دیش پاکستان سری لنکا یہ سب ملا کر. تو 10 مرتبہ پیدل جو ہے. تو امام صاحب رحمہ اللہ نے 55 مرتبہ حج ادا کی. تو کسی نے پوچھا امام صاحب آپ تو امام ہو آپ اتنے جو ہے بڑے امام و فقیہ تو حج اتنے مرتبہ کیا ضرورت ہے. تو فرمایا کہ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری یہ سنائی کسی اور عبادت کے لیے نہیں اور وہ کیا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. آپ اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ کتنا نفع اور کتنا فائدہ ہوگا اس آدمی. مطلب یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ہم نے عمرہ حج ادا کی تو اللہ تعالیٰ تو آخرت تو آخرت تو ہے ہی وہاں تو بھرپور ثواب اور کامیابی ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی کتنے جو ہے نوازیں گے. تابعوا بین الحج والعمرہ. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے عمرہ کے بعد حج ادا کرو حج کے بعد عمرہ ادا کرو. فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ ذُنُوبُ الْفَقْرِ. حدیث ترمذی شریف کے گناہوں بھی معاف ہو جائیں گے اور فقر اور فاقہ بھی دور ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں ہم اتنے خرچ کرتے ہیں میاں بیوی گئے تو 1,00,000 رین کا خرچ ہوگا آج کل لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے اللہ نعم البدل عطا فرمائیں گے. جب ہم دیکھتے ہیں پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی زندگی میں حیات مبارکہ میں تو 50 مرتبہ حج ادا کی. تو الحمدللہ یہ سب. تو جب آدمی جاتے ہیں تو مدینہ منورہ عموماً ہمارے لوگ آئندہ ہفتے سے جائیں گے پہلے فلائٹ ہے اور وغیرہ تو کم از کم ان کو یہ تو بتانا چاہیے کہ کون کون وہاں مدفون ہے بقیع میں. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیموت بها فانی اشفع لکم کہ جس کی جو استطاعت میں ہے اور جو ہے وہاں انتقال ہو جائے مدینہ منورہ میں ظاہر بات ہے ایمان اسلام کے ساتھ تو پھر میں حبیبنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا تو کتنے خوش نصیب ہوں گے. تو جو ہی ہم داخل ہوتے ہیں ہم اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھو جمعے کے روز وہاں پر مدخل میں میرے لیے انتظار کرنا اور پھر ہم ساتھی کو لے جاتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں جمعے کے روز کیوں؟ حدیث میں ہے, بیہقی کی روایت ہے کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من زار قبر ابویہ او احدیما یوم الجمعہ غفر له وکتب بارا, بیہقی کی روایت ہے کہ جس نے زیارت کی اپنے والدین کی اور جو ہے دونوں کی یا ایک کی جمعے کے روز, تو وہ خود بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور پارسے بندے میں سے جو ہے ان کا شمار ہوگا. تو یہ اگرچہ حدیث پر کلام ہے لیکن فضائل میں جو ہے چل جاتا ہے الحمدللہ. تو پھر جو ہے کہتے کہ دیکھو دائیں طرف جو ہے آج کل ایک دیوار ہے گویا کہ, چونکہ شیعوں کی شرارت کی وجہ سے, تو وہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ, وہ سب اس میں مدفون ہیں. اور پھر آگے ہم آ جاتے ہیں تو اس میں بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں جو ہے سیدہ ام کلثوم, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہن مدفون ہیں. پھر آگے ہم جاتے ہیں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سب کے سب جو ہے سوائے دو کے مدینہ منورہ بقیع میں مدفون ہیں. پھر ہم دائیں طرف جاتے ہیں, پھر امام مالک رحمہ اللہ مدفون ہیں وہاں پر, وہ امام دار الحجرہ پوری زندگی تقریباً مدینہ منورہ میں رہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہی تمنا اور اشتیاق رکھتے تھے کہ موت اور مدفن بھی ادھر ہی ہو جائے. تو یہ جب ہم وہاں دعا کرتے ہوئے رہے تو ہم کتنی محبت ہوئے رہے ان لوگوں کے لیے. بتایا مدینہ منورہ کا ادب یہ تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ جوتے بھی نہیں پہنتے تھے, فرماتے تھے مجھے تو خوف خطرہ ہے کہ میرے جوتے جو ہے ایسے جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں پر مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک. تو یہ تھا ادب کا تقاضا. پھر آگے ہم جاتے ہیں عثمان بن مظعون, ان کا بھی واقعہ عجیب اور غریب ہے. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں میں سے جن کا انتقال ہوا. مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم و عیناہ تذرفان, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو مبارک جاری ہو گئے. وقبلہ بین عینیہ, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دی عثمان بن مظعون کو, اور جگہ بھی متعین فرمایا کہ اس جگہ پر یہ عثمان کو رضی اللہ عنہ کو آپ دفن فرما دیں. پھر آٹھ نو سال کے بعد سنت العاشرہ میں دسویں سال ہجرہ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ماریہ قبطیہ والدہ محترمہ رضی اللہ عنہ, تو 18 مہینے کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے. تو حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صاحبزادے کو اس جگہ پر عثمان بن مظعون کے ساتھ جس قبر میں وہ ہے اسی قبر میں میرے صاحبزادے کو بھی دفن کر دینا. تو دیکھیے یہ سب جو ہے آج کل جب لوگ جاتے ہیں, میں تھا رمضان میں تو اس وقت میں ہی تھا تو گروپ وغیرہ نہیں, تو میں کیا تھا تو ایک دو آدمی نے وہ جو مسئول ہے وہاں ان کو پوچھا یہ کس کا قبر ہے, کہا کہ بھائی یہ 1400 سال پہلے کی باتیں, میں نہیں تھا اس وقت. تو کسی اور کو پوچھا تو کہا واللہ عالم. تو مطلب یہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں آج کل, یہ نہیں کہ ہماری طرف سے, یہ تو مسلسل روایات چلا آ رہے ہیں جیلن انجیلنگ ایک طبقہ سے لے کر دوسرے طبقہ تک اور آج تک. تو ہم کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس کا قبر ہے, یہ اس کی قبر. تو اس طریقے سے یہ سب مجموعہ الحمدللہ بہت سے علماء نے اس کو جمع کیا. پھر آنکھیں نیچے جو ہے اب ملاحظہ فرمائے, یہ جو ہے قبرستان بقی آج کل بہت بڑا ہے, ایک طرف سے لے کر دوسری طرف. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث جب شہید ہو گئے, اور کیسے شہید ہوئے, جمعے کے روز صائم کی حالت میں, روزہ دار کی حالت میں, ہر روز قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے. اور آج جو ہے آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ مظلوم داماد رسول دو مرتبہ ذوالنورین, ان کی قبر کہاں ہے؟ اس طرف بالکل. وہ چاہتے تھے کہ ان کو ذلیل کرے اور ان کو جو ہے وہ خوار کرے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اگر آپ کی علم میں ہو تو یہ حصہ اس وقت بقی کے حصہ میں نہیں تھا. یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس حصے کو خرید لیا جہاں پر سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ مدفون ہے, اور اس کو جو ہے شامل کر دیا بقی میں. یہ ہے امیر معاویہ کے بہت سے کارنامے میں سے ایک یہ بھی ہے. خیر تو جب ہم جاتے ہیں وہاں پر تو پھر جو ہے ہم وہاں سلام پیش کرتے ہیں وغیرہ جو ہے, اور ماشاءاللہ بہت سے لوگ پتہ ہے تو آ جاتے ہیں. پھر ہم اس طرف دوسری طرف الٹے ہاتھ پر جاتے ہیں تو وہاں پر سعد بن معاذ اور کتنے صحابہ امام مالک رحمہ اللہ جو امام دار الہجرہ ہے فرماتے تھے کہ صرف اس مقبرہ میں تقریباً 10,000 صحابہ مدفون ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے تو کتنے مطلب یہ مبارک جگہ ہے پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کون ہے سعد بن معاذ اہتز بہی عرش الرحمن جب ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی عرش جو ہے جنبش میں آئے تو حرکت میں آئے تو آپ خود لما یہ سب صحیح روایت ہے عبد کے تو اس طریقے سے سینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی وہاں پر ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں وانزو میں چائنا میں سین میں سعد بن ابی وقاص وہاں پر مدفون ہے یہ بالکل غلط ہے میں خود جگہ اس جگہ بھی گیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہاں بقی میں مدفون ہے ترمذی کی روایت ہے وہاں پر جب ہم جاتے ہیں گوانزو میں اصل میں لوگ غلطی کرتے ہیں تو جو امام صاحب ہے وہاں پر چینی تو وہ مجھے لے گیا رات کے وقت کہا کہ اجازت نہیں لیکن تم بہت دور سے آئے چلو میں لے جاتا ہوں تو میں نے خود دیکھا وہاں پر لکھا ہے ابو سعد بن ابی وقاص تو سعد بن وقاص کے والد صاحب جو ہے واللہ عالم وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں لیکن سعد بن ابی وقاص کا سوال ہی پیدا نہیں تو وہ مدفون ہے یہاں پر جو ہے تو اس طریقے سے بہت سے لوگوں کو غلط تو پھر جب آپ نکلیں گے دائیں طرف پر بالکل کھونے میں اس جگہ کا نام ہے کہ بقیع العمات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیا مبارک مطلب یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ عتیقہ رضی اللہ عنہا تو دو قبریں ہیں وہاں وہ بھی شامل نہیں تھا شروع زمانے میں پھر اس کو شامل کیا تو یہ ہے مدینہ منورہ کا ظاہر بات ہے احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور شہدائے احد وہاں پر ہے وغیرہ جو ہے پھر ہم اس طرف آتے ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ تو یہ بھی اکثر لوگوں کو علم میں نہیں ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کم از کم 5 منٹ 2 منٹ بھی ٹیکسی والے اگر سمجھدار ہو تو ان کو پوچھو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا قبر کہا ہے ان کا بھی واقعہ عجیب ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بها بشریف وبنا بها بشریف وماتت بشریف ودفنت بشریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شریف میں ہوا پھر جو ہے بنا بھی مطلب دخول اور پھر جو ہے انتقال بھی کر گئے وہاں پر اور جو ہے وہاں مدفون ہے تو یہ تقریباً مکہ مکرمہ سے 25-30 کلو دور ہے اور وہاں پر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا وہاں پر مدفون ہے اس جگہ کو آج کل تبدیل کر دیا نورانیہ کے نام سے جسے کہ حدیبیہ کو شمیسیہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کیا نام ہے وغیرہ پھر ہم مکہ مکرمہ کی طرف مکہ مکرمہ میں 3 قبریں ہیں قبرستان ہیں ایک جو ہے معلہ ہے جو مشہور ہے اور دوسرے جو ہے مقبرۃ العدل ہے یہ مقبرۃ العدل جو ہے اس میں جو یہ بڑے بڑے والے ہیں مثلا شیخ بن باز وغیرہ وہ اس میں مدفون ہے شیخ سدیس کی والدہ وغیرہ سب اس میں تو گویا کہ وہ پرائیویٹ قسم کے ہیں ان کے بڑے آج کل جب کہتے ہیں الصلاۃ علی الاموات یہ جو ہے شرائع میں تو 99% 90% وہاں پر مدفون کرتے ہیں تو یہ بھی مکہ ہی کا حصہ ہے حرم شریف کا ہے لیکن بہت بڑا ہے چونکہ اتنے لوگ انتقال کرتے ہیں تو پرانا جو ہے مکہ کا 2 حصہ ہے جہاں پر ہوٹل وغیرہ ہے یہ ہلٹن وغیرہ زمزم اس کو مسفلہ کہتے ہیں اور وہاں اوپر کا حصہ اس کو معلہ کہتے ہیں تو خیر جو ہے تو وہاں پر الحمدللہ عید کے روز جو ہے جمعہ کے روز تو پھر ہم نہیں گیا چونکہ عید کی نماز وغیرہ لیکن سنیچر کو ہم وہاں گئے اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا ہمارے 2 رشتے دار بھی تھے تو ہم 3 تھے میں کہا چلو ہمارے ساتھ ہم چلتے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے فضل فرمایا کہ جہاں پر سیدہ خدیجہ ام المؤمنین کا قبر ہے مبارک تو وہاں پر ہمیشہ بند ہوتے ہیں اور شرطی پولیس والے یا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو جب ہم پہنچے وہاں فجر کے بعد تو بالکل خالی اور دروازہ بھی کھلا تو ہم بالکل اندر جا سکتے تھے تو میں ان کو کہا کہ چلو میں آپ کو ذرا تو الحمدللہ حضرت خدیجہ یہ تو ایک قسم کی بے وفائی امت کی اس زمانے میں جب ہم خود اعلان کرتے ہیں سب کو کہتے کہ دیکھو کل جمعہ ہے فرض کیجئے ہم جائیں گے بقی تو تقریباً 40-50-70 آدمی تیار ہو جاتے چونکہ مسجد کے سامنے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں 2-3 روز پہلے کہ چلو جمعے کے روز یہاں پر ملاقات ہو جائے ہم جائیں گے یہاں سیدہ خدیجہ ام المؤمنین ان کے احسانات کتنے ہیں انہا کانت و کانت بخاری شریف کی روایت لیکن امت اتنے بے وفا ہو گئے کہ وہ پرواہ ان کا کہ بہت دور ہے, ہم سلام لے کے نہیں جا سکتے. دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے زیارت جو ہے اخلاقی طور پر ہم کم از کم یہ فضیلت تو لے لیں. وہ قبر جو ہے اس طرح کافی بڑا ہے, اور ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک نشانی ہے تو اس میں قاسم مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیہ مبارک ابو القاسم, تو قاسم بھی اسی میں مدفون ہے, تو اس جگہ پر مطلب. اور پھر بہت سے اور قبریں ہیں وغیرہ. پھر آپ نیچے آئیں گے دوسری طرف جو ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے قبر ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ 100 سال کی عمر اور وہاں پر انتقال کر گئی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا 73 میں, 73 ہجرہ میں, تو ان کا بھی وہاں ہے, ان کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. خیر شہید ہو گئے وغیرہ جو ہے. تو بڑے بڑے کتنے ہمارے علماء کتنے وہاں مدینہ منورہ میں, حضرت شیخ العدیز, حضرت مولانا زکریہ نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا بدر عالم صاحب, اور کتنے اور بھی مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ وغیرہ. ایک آخری مسئلہ بتاتا ہوں. لوگ پھر پوچھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں مدفون ہے, تو یہ تو پکی بات ہے کہ یہاں مکہ مدینہ میں تو نہیں. جب میں عراق گیا تھا تو پھر عراق میں ایک جگہ ہے, یہ شیعہ نے مشہور لکھا ہے, کہا کہ نجف میں ہے, تو میں وہاں پر بھی گیا اور دیکھا. مطالعہ کے بعد جو ہے ہمارے محققین علماء نے لکھا ہے جس جگہ پر یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدفون ہے, وہ اصل قبر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا. تو دیکھیے کہ وہ وہاں پر یہ کرتے, لیکن صحابی رسول وہاں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ واللہ اعلم, لیکن ہمارے اکثر علماء کہتے کہ دار الامارہ میں. ایک افسوس کی بات, ابھی کل دوپہر کی بات, ایک ہمارے آدمی آئے میرے پاس اور کہا کہ وہ جمعے کے روز ایک مسجد میں گئے اور ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کے دوران یوں کہا مولا علی. یہ مولا علی کہاں سے آیا, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, یہ تو صحیح حدیث ہے. کیا کسی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سیدنا علی کو مولا علی سے بلایا؟ کسی صحابی نے بلایا؟ کسی تابعین نے, کسی ائمہ اربع نے بلایا؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کسی کے لیے, تو بخاری شریف کی حدیث ہے انت اخونا و مولانا, وہ تو زید بن حارثہ کے لیے. تو ہمارا کام یہ ہے ہم دوسرے کو مؤثر کریں, یہ نہیں کہ دوسرے کی طرف سے ہم متاثر ہو جائے. جو شیعوں کا نعرہ ہے تو ہم وہ استعمال کریں, یہ تو غداری ہے دین کے ساتھ. تو یہ کس نے کہا ہم مولا علی کرے اس زمانے میں 1400 سال کے بعد؟ کہاں سے یہ وحی آیا؟ شیطان کی طرف سے. وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ. ہم اپنے عقیدہ پر پکا رہے, تحفظ صحابہ, ناموس صحابہ, تحفظ اہل عقیدہ اہل سنت, یہ تو لازم اور واجب ہے. یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے, یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم سب سوچے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی چیزیں ہیں لوگوں نے خلط ملت کر رکھا ہے اس کو, تو ہمارا دین بالکل صاف ہے اور اس میں کسی قسم کی, آج کل حضرت ایک انگریزی ٹرم اصطلاح ان لوگوں نے ایجاد کیا, کہا کہ سوشی سو ایس یو سنی کے لیے اور شی ایس ایچ آئی شیعہ کے لیے, کہا کہ نہیں ہم سوشی بن جائے کہ ہم سنی شیعہ مل. ہم نے کہا سوشی نہیں, ہم اہل و سنت بالجماعت ہے, سوشی کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کچھ ہے توفیق دے کہ ہم جو ہے پکے اور جو ہے مسلمان رہے ایمان کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل و سنت پر رکھے. یہ نہیں کہ ہمارے درمیان غلطی ہو اور فریب ہو, اس نے یہ کہا نہیں, ہمارا دین مکمل ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي، وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعد، محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب، هذا سينيا علماء الكرام، beloved friends in Islam، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We thank and praise Allah Ta'ala for the ni'mah and favor of Iman, the priceless gift of being guided by the perfect and pure teachings of the Deen of Islam, and having this great honor and fortune of being in the Ummah of Allah Ta'ala's most beloved Habib Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We know that after the coming of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, there is no other Nabi to come. In previous times, from the inception of human existence on earth, first of all, Sayyidina Adam alayhi salatu wasalam was there, the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, the conveyor of Allah ta'ala's word to his creation. Thereafter we know there was Sayyidina Shith alayhi salam, Sayyidina Idris alayhi salatu wasalam, Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam. What would happen is that every time humanity fell into deviation, departed from the teachings of the previous Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala would send another Rasul or a Nabi to come and invite people and humanity towards the worship of one Allah ta'ala, towards belief and emulation of the messengership of the various Anbiya alayhi salatu wassalam, and firm belief in life after death. The common message of every Nabi was these three: Tawheed, Risalat, Ma'ad, and conveyed the various injunctions of Shariat. There were varying variations in the various mannerisms or injunctions in the practical actions of the Shariat, but the core message of Aqaid and the Usul was the same, exactly the same message conveyed by every Nabi. So every time people fell into deviation, Allah Ta'ala would send a Nabi. To cite an example, Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam was sent in the circumstances when prior to that, when Shaitan wanted to get humanity into idol worshipping and ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala, as Sayyidina Mulana Abul Hasan Ali Nadwi rahimahullah ta'ala details in his very accepted kitab, Qasasun Nabiyyin, that the approach that he used was one that was flowered and decorated, and he had a long-term plan to get people into shirk. That when the Salihin, the pious amongst them, before, long before Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam departed from this dunya, he would go to people and say that, how was so and so amongst you? They said, extremely beloved, a very, very pious person whom we loved. So he said, why not have some kind of remembrance of him, so that you may remember him and emulate his good ways and mannerisms? And therefore some figurines and appearances of those pious were accepted to the people. The next generation saw the previous ones looking at those. Their intention was to emulate. He came to the next generation and says, you do not see your seniors and your elders showing some kind of veneration. So he said, show a little more veneration and increase in your piety. And then they started to approach those figurines with more respect and honor. The next generation, he said, why not make it more permanent, when appearances of them, images in the form of what then became idols, they saw the previous generation venerating, they went even further, started to kiss and touch and thereafter prostrate towards. And within a few generations, they had then come into total shirk, ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala. And so Allah ta'ala then sent Sayyidina Nuh alayhi salatu wasalam to rectify the wrongs that had come and crept into humanity. And similarly, this trend continued until the last in the chain of the various Anbiya alayhi salatu wasalam, our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam. There was a lengthy period of in excess of 500 years where a Nabi had not come after Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam. And we know humanity was at the lowest ebb of darknesses and deviation in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, therefore called the age of Jahiliyyah. And so Allah Ta'ala had sent our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that we know that Sayyidina Isa alayhi salatu wa sallam's teachings and remnants of that were alive in some way or the other. A very minimal amount of people would believe and subscribe to Tawheed, the oneness of Allah Ta'ala, and that Sayyidina Isa alayhi salatu wa sallam is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. majority, for example, the Council of Nicaea, more than 300 years after Sayyidina Isa alayhi salam was called by Constantine to decide that what is the status of Sayyidina Isa alayhi salatu was salam, and those who opined that he be given the status of divinity, that he is Allah, the son of Allah Ta'ala, had become the common and the accepted opinion within Christianity. In Makkah Mukarramah itself, we know that total shirk, with the exception of a few individuals and some remnants of the teachings of Sayyidina Ibrahim, Ismail alayhi salatu was salam, many hundreds of years before that had remained in a very minuscule form. There were a few individuals renowned, even in Makkah Mukarramah, in those very, very dark days of never ascribing partners unto Allah subhanahu wa ta'ala. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam would worship in the remnants of what remained on the teachings of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu was salam. So the point is that when humanity went into deviation, Allah ta'ala had always sent a Nabi to rectify the wrongs. And we know that in this ummah, our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the last and the final messenger, Khatme Nubuwat, one of the primary fundamentals of our iman and the basis of our aqaid, to believe in the finality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And that we know that after Nabi sallallahu alayhi wa sallam, there is no other Nabi to come. And so, the protection of the deen, Allah ta'ala had taken personally upon himself. The Qur'an Kareem itself, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ. Allah ta'ala guarantees the protection, the only kitab revealed by Allah ta'ala, that Allah ta'ala personally took the responsibility of protection. And amazing, the means that Allah ta'ala has employed, authenticated form of writing, and then unique to this ummah, the only ummah where the ummatis and the followers of the Nabi memorize the kitab of Allah ta'ala in its original form, in its entirety, hifz of Qur'an Kareem, speciality, unique feature of this ummah. In previous nations, it was only the Nabi of the time who would be a hafiz of the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is one means, generation to generation, heart to heart. This great system of hifz continues as the means of protecting the kalam of Allah ta'ala. And so we know that now and again there would be deviations. So no other Nabi to come, and therefore Allah ta'ala took this responsibility of the protection of deen. And what is the means? The most potent means is the transmission of deen from heart to heart, generation to generation. Another speciality of this ummah is the tradition of sanad al-isnad and chain of narrators. So if a person comes and says something about deen, the first question is that who did you hear this from? From so and so, who did that person hear it from? And then you would have a sanad, a chain that goes directly to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Great works, great effort has been made on this, the scrutinization of all the narrators. If any form of blemish was found, integrity, in character, in practice, for example, opposing what a person says, then it becomes questionable, not worthy of acceptance. So as Shaykh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah ta'ala, one of the great ulama of the Ummah of the last century, has laid great emphasis on al-isnadu min ad-deen. In fact, he's written an entire kitab under this very unwan. We find, for example, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala saying, "Inna hadha al-ilma deenun fanzuru amman ta'khudhuna deenakum." Let us revisit the muqaddimah of Muslim Sharif, where great details have been mentioned about the importance of isnad and chain of narrators, that the knowledge of this deen and its acquisition is a part, integral part of your deen. So be very wary of who you take your deen from, so that it remains protected in that secure chain of narrators. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala says, "Lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a." That had it not been for sanad and chain, then anybody would have come and said whatever they wanted to about the deen, al-isnadu min ad-deen. So an integral part of the protection of deen, and therefore very important. Now, many a times when our elders and seniors emphasize the point that follow the tariqah of your akabirin, of your senior elders, it is sometimes brought up that we have the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we have the sahaba radiallahu anhu majma'in, so why the need for the akabirin and the seniors? We understand it in this context, that our seniors, our akabirin, the ones through whom deen has come to us, they are our link in the chain that takes us to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So it is not anything different. And alhamdulillah, without any bias whatsoever, that the majority of us, deen has come to us, the chain, the sanad through which it has come to us is our mashayikh, our akabirin of the thought process of Dioband, the akabirin ulama'i Dioband. What a glorious example Allah Ta'ala has given to us. It has taken many, many senior ulama of the ummah who may have received the deen from other transmissions to emphasize the greatness of the ulama at Deoband. You know, a number of years ago, Sheikh Muhammad Awama Hafidhahullah Ta'ala, there was a conference in Azadville, and the primary, the main objective of that whole exercise was Tamassaku bi Deobandiyatikum, that Allah has blessed you with great akabirin in your sanad, in your chain. So emulate them and follow them to the letter, to the degree. We find this has always been in the Ummah, in the Muqaddimah of Muslim. Let us read the background to the hadith of hadith. We know the famous hadith of Jibreel, where two of the tabi'in from Basra faced a dilemma when the first person, Ma'bad al-Juhani in Basra, first person ever in the Ummah, started coming with a new ideology. So you will now and again hear new thoughts, new ideology, something never heard of before, starting to be promoted, and sometimes comes with a huge wave and strength. So Ma'bad al-Juhani started speaking about taqdeer and saying that taqdeer is not that everything happens with predestined by Allah Ta'ala, as decided by Allah Ta'ala. Things happen of their own accord, basically denial of taqdeer. But they say, we face a dilemma that while people were saying this, those very same person and his followers would recite abundant and were very proficient in the reading of Quran and would do excessive ibadah. So we face a little contradiction. So what do we do under such a situation? And this is the example for us. Let us resort to our kabirin and seniors. They said, we are fortunate. We have many sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam still alive. They come for Umrah or for Hajj, meet Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, narrate the dilemma that they face. We have a person saying something absolutely new about the deen, never heard of before. But on the other hand, apparently they seem to be very adherent to deen. Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma leaves us with a great example. He says, firstly, say to them that I am totally absolved. إِنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَأَنَا بَرِئٌ مِّنْهُمْ I have nothing to do with them. I absolve myself of what they are saying. And they have nothing to do with us, with the Sahaba in the tariqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then he says, say to them, until they do not rectify this aqidah and this belief, then no matter how much ibadah they do, nothing will ever be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala when the fundamentals of deen are not there. So alhamdulillah, we see, I had a personal experience, you know, in the Azadwal conference, on the last day, Sheikh Muhammad Awama Hafidhahullah himself, in trying to emphasize the importance of the message, personally mentioned to me to mention these few narrations that have come down under dhikr as-salihin tanzilu ar-rahma, that in the mention of the salihin of your previous pious predecessors, Allah Ta'ala's rahmah and mercy descends in great abundance. Also, jundum min junudillah, amongst the armies of Allah subhanahu wa ta'ala, is the mention of the halat and the tariqah of our kabirin, that alhamdulillah in the majlis here we hear commonly various halat of our kabirin and the seniors of our deen through whom deen has come to us. Similarly, Allah Ta'ala, in this narration it is said that it is from the armies of Allah Ta'ala as a means of strengthening, refreshing your iman. Allah Ta'ala says in the Quran Kareem about the mention of previous Anbiya alayhimus salatu was salam, what is the reason for historical incidents in the Quran Kareem of the previous Anbiya alayhimus salam? وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, that by means it strengthens the hearts of people, links the attachment and the love for the salihin, who are linked, the means of taking us to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla himself commands in the Quran Kareem, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, that emulate and follow the ways of those who have repented and turned to me. Now obviously, no bias, we know that there are many other ulama-i kiram in the world, great ulama of this ummah, but all of them would emphasize that stay linked very, very closely in the tariqah, the mannerism of your akabirin. And it was our akabirin themselves who showed us this example of showing respect and honor, veneration to those who were linked in other asanid and chain. But ultimately the chain goes to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Azza wa Jal give us tawfiq. You know, the incident Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, emulating some of the natural mannerisms of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, being asked that why do you, for example, emulate a natural mannerism of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He says, I do not know anything else. I see Nabi sallallahu alayhi wa sallam doing it, so I will do the same. Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala says regarding Dodi, Kalabash or Kaddu, that from the time I had seen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taking a liking to this food, that was enough for me. I began to love it from that very moment. Allah Ta'ala give us the tawfiq inshallah to love and emulate the mubarak ways of our kabirin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Hindustan se mehman aaye hain, Muhammad Umar sahab ghair muslimon mein kaam farmate hain, wo kuch halaat bhi sunayenge aur aapko achhe point bhi denge inshaallah. Unse darkhast hai ki bayan farmaye.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حضرات، خصوصاً حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، میرے لیے بہت ہی خوشی کا اور بہت ہی حوصلہ افزائی کا مقام ہے کہ آج یہاں اس مبارک مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی سنہرا اور مبارک موقع دیا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہزارہا شکرانوں کے بعد حضرت مفتی صاحب کا اور آپ سبھی حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع مجھے دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی کچھ مختصر کارگزاری پیش کروں اور ہندوستان جیسے ملک میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی دعوتی خدمات غیر ایمان والے بھائیوں اور بہنوں میں ہو رہی ہے اس کے تعلق سے بھی کچھ عرض کروں. سب سے پہلے میں یہ تعارفاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے احسان سے مجھے ایمان کی دولت دی جب میں 20-21 سال کا تھا. 20 سال کی عمر سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کی پریبھاشا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. ہاں اتنا ضرور تھا ذہن میں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں. یہ ذہنی جو غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں عموماً اپنی جہالت کی بنیاد پر اور لا علمی کی بنیاد پر، وہ چیزیں تھیں. لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو بھی صحیح معنی میں اسلام کا پتہ چلتا ہے تو وہ کبھی بھی اسلام کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں کا دشمن تو ہو سکتا ہے، ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، علاقائی ہو سکتی ہیں، سیاسی ہو سکتی ہیں، اور بھی ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اسلام کا تعارف ہم کرا سکیں یا کرا دیں تو اسلام کا دشمن نہیں ہوگا. چونکہ اسلام سب کے لیے ہے اور اسلام سب کی بھلائی چاہتا ہے. اسلام کا اگر دوسرا نام انسانیت رکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں جس گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ہندو گھرانہ، راجپوت گھرانہ، ٹھاکروں کا، ٹھاکر اور پنڈت تھوڑا اپنی اس میں رہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ پیسے والے ہیں، ہم زیادہ پراپرٹی والے ہیں، ہم جو ہے حکومت کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو انڈیا میں یو پی ہے، ایک اتر پردیش اسٹیٹ ہے، دلی سے 500 کلومیٹر دور وہاں فتح پور ضلع ہے، کانپور، الہ آباد، باندہ، رائے بریلی کے درمیان وہاں پر میری پیدائش ہوئی. میرے والد صاحب کا نام دھنراج سنگھ گوتم اور ہم 6 بھائی، کھیتی پاتی اور الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانے میں 1964 میں وہاں میں پیدا ہوا. پھر وہیں میری ابتدائی تعلیم ہوئی، اس کے بعد میں فتح پور شہر سے میں نے ہائی اسکول کیا، پھر الہ آباد سے 11th-12th کیا، اور پھر پنت نگر یونیورسٹی ہے، جی بی پنت یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں سے میں نے بی ایس سی ایم ایس سی ایگریکلچر کی تعلیم حاصل کی. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1984 میں اسلام کی دولت دی. میں بچپن سے 14-15 سال کی عمر سے اس تڑپ میں تھا، اس تلاش میں تھا، اس پریشانی میں تھا کہ میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، راضی کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا. وہاں پر ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ مرنے کے بعد پنرجنم ہوگا، انکارنیشن ہوگا، ریبرتھ ہوگا، اور 84 لاکھ یونیوں میں آواگمن ہوگا. تو میں بڑا ڈرا سہما رہتا تھا کہ بھائی اس گھن چکر سے، اس یعنی دنیا سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں، ہم موکش کیسے پراپت کریں، سورگ میں کیسے جائیں جس کو ہم جنت کہتے ہیں. اور دیوی دیوتاؤں کے بارے میں 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی بات بتائی جاتی تھی. گھر میں ہر قسم کے لوگ تھے، کوئی پوجا پاٹ کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا، کوئی مندر میں جاتا تھا، کوئی نہیں جاتا تھا، کوئی بھگوان کو مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی جو ہے وہ دھارمک تھا، کوئی یعنی دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جس کو آستک اور ناستک کہتے ہیں. میرے والد صاحب میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ مندر میں گئے ہوں یا کبھی پوجا پاٹ کی ہو یا کبھی کسی بھگوان کا نام لیا ہو. ایک ہی گھر میں ہر طرح کے لوگ تھے اور دھرم کے اوپر کبھی چرچا نہیں ہوتی تھی. پنڈت لوگ یا پجاری لوگ یا برہمن جو آتے تھے پوجا پاٹ کرانے، وہ کبھی بتاتے نہیں تھے کہ دھرم کیا ہے، धर्म की तालीमात क्या है या हिंदू धर्म किसे कहते हैं। 20 साल की उम्र तक हमें ये पता ही नहीं था कि हम हिंदू हैं तो क्यों हैं, हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, हमारे आमाल क्या है, कहीं कुछ नहीं। बाद में मुझे पता चला मुताला करने के बाद कि धर्म का मतलब है धारण करना, रिलीजन मीन्स टू एडॉप्ट, टू एक्सेप्ट, टू प्रैक्टिस, लेकिन वहां है ही नहीं है। तो मैंने फिर किताबें पढ़ना शुरू किया, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें मुझे मिली इलाहाबाद में भी और पंतनगर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता था कि मुझे सच्चाई मिल जाए, सिरात मुस्तकीम, लेकिन कहीं कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये बात हम सब जानते भी हैं, मानते भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हर हाल को जानता है, हमारे कुलूब में क्या है अल्लाह जानता है, हम चाहते क्या है अल्लाह हर बंदे के बारे में अल्लाह को बखूबी पता है। तो मेरी भी तड़प थी हिदायत की, तो अल्लाह ने मेरे लिए आसान किया। और मेरे एक पड़ोसी थे नासिर खान साहब, बिजनौर के रहने वाले, मेरे साइड रूम पार्टनर हॉस्टल में 1983 में। तो उन्होंने, मेरी तकलीफ हुई, लंबी हिस्ट्री है, मेरे एक्सीडेंट हुआ, पैर में चोट लगी, उन्होंने मेरी खिदमत की 5-6 महीने तक। मैं उनसे बड़ा यानी फ्रेंडली हो गया। पहले मैं बहुत, कभी किसी मुस्लिम के साथ मेरा खाना पीना मिलना जुलना उठना बैठना नहीं था, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बड़ा ठाकुर समझते थे, बहुत ही रिच फैमिली का समझते थे कि भाई ये जो है ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वहां पर उन्होंने जब अखलाक पेश किया और खिदमत की एक पड़ोसी की, तो मैं उनसे इतना मरूब हुआ, मुतासिर हुआ, इतना फ्रेंडली हुआ कि मैंने उनसे पूछा, ये खान साहब, ये इंसानी हमदर्दी का जज्बा आपको कहां से मिला? तो उन्होंने कहा, गौतम साहब, मेरा पहले नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था, ईमान लाने के बाद मैंने अपना नाम मोहम्मद उमर रखा। अब मुझे लोग इंडिया में मोहम्मद उमर गौतम के नाम से जानते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर मुझे वजाहत भी करनी पड़ती है कि भाई ये गौतम कहां से आ गया बीच में। तो लोगों को हिंदुस्तान जैसे मुल्क में दावत की लाइन से ये बताने का मौका भी मिलता है कि भाई पहले हम ये थे और अब ये हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, अब तो ये कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में लोग ईमान ला रहे हैं। और वो बात दूसरी कि हालात अपनी जगह हैं, हालात तो रहेंगे ही, हालात तो हर दौर में थे और हैं और रहेंगे, लेकिन ईमान लाने वालों की एक बड़ी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तकिल जो है वो अल्लाह के फजल से ईमान की तरफ आ रहे हैं। शर्त यह है कि हम दावत देने वाले बन जाएं, हम अपना जो फरीजा है, अपनी जो ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो वहां पर जब मैं उनसे बहुत ही मुतासिर हुआ, तो मैंने पूछा कि ये आपको जज्बा कहां से मिला? मेरा भाई होता, रिश्तेदार होता, कोई करीबी, हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, कोई काम नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि गौतम साहब, मेरा धर्म इस्लाम है और इस्लाम की तालीम यह है कि पड़ोसी पड़ोसी है। मेरे भाई बुजुर्गों, मुझे जो इस्लाम का सबसे पहला जो सबक मिला, मुझे अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, कुरान क्या है, हदीस क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, या इस्लामी तालीमात क्या है, नमाज रोजा तो मैं जानता ही नहीं था, दूर दूर तक कभी सुना ही नहीं था। मैं उन स्कूलों में रहा, कॉलेजेस में रहा, गांवों में रहा, या इन इलाकों में जहां मैंने अजान भी नहीं सुनी थी। आज लोग करोड़ों की तादाद में दुनिया में अजान की आवाज सुनते हैं, लेकिन अजान का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मफहूम क्या है, मैसेज क्या है, दावत क्या है, लोगों को पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और फिर आगे हम नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चूंकि लोगों को मौका ही नहीं है कि हम जाने समझें, और फिर मानना ना मानना तो बात की बात है। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक हैं, इस्लाम की तालीम यह है कि पड़ोसी पड़ोसी है, उसके साथ अच्छा सलूक करना मुसलमान की बेसिक ड्यूटी है। तो मैंने कहा, भाई ये तालीम हमने तो हमारे हिंदू धर्म में कभी सुना नहीं, हमें तो यही नहीं बताया गया कि माँ बाप के हुकूक क्या है, बीवी बच्चों के हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक, आप पड़ोसी की बात कर रहे हैं। बोले, नहीं, इस्लाम हुकूक से भरा हुआ है, अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, यहां से शुरुआत हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किताबें दी, बहुत सारी किताबें, इस्लाम एंड इंट्रोडक्शन, इस्लाम बिलीफ एंड टीचिंग्स, इस्लाम इन फोकस, व्हाट इस्लाम इज, बहुत सारी किताबें इंग्लिश में, मेरी जबान हिंदी थी, अंग्रेजी तो सेकेंडरी थी, उर्दू अरबी का एक लफ्ज भी मैं नहीं जानता था। ये अल्लाह का फजल हुआ, उलमा की बरकत से, उनकी निस्बत से, उनकी दुआओं से, कि मैं थोड़ी बहुत जो है वो सूझबूझ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर एक साल तक ये सिलसिला चला, यानी उन्होंने मुझे, आपको यकीन नहीं होगा कि कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। दरअसल पॉइंट की बात जो मैं आप हजरात की खिदमत में रखना चाहता हूं वो ये कि आज की हम जो एक जो जनरल दावा प्रैक्टिस है, उसमें हम ये यानी ऐसा एहसास दिला देते हैं अगले आदमी को कि आई वॉन्ट टू मेक यू मुस्लिम, आई वॉन्ट टू सी यू मुस्लिम विद इन नो टाइम। यानी अगला आदमी ये महसूस कर लेता है कि शायद ये हमें, ये दूसरों के साथ तो हो सकता है लेकिन इस्लाम के साथ ये चीज लागू नहीं होती है। हमारा काम तो दावत देना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, दावत भी देनी है, दुआ भी करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दावत भी दी, दुआ भी की। एक साल तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। आज हमारे यहां हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वो दावत के फील्ड में जाते हैं, स्ट्रीट दावा एक्टिविटीज हैं, पार्कों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, चर्चों में जाते हैं, اور گردواروں میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ ٹیم کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا فالو اپ نہیں ہوتا ہے, وہ کنٹینیو پروسیس نہیں ہوتا ہے. ایک بار ہم گئے اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مستقل کام ہے, مستقل ایک یعنی پروسیس ہے. تو ایک سال تک یہاں تک کہ مجھے وہ ہر منگل کو میں مندر جایا کرتا تھا پوجا پاٹھ کے لیے, میں تھوڑا دھارمک نیچر کا تھا تو وہاں بھی لے جاتے تھے سائیکل سے بٹھا کے اور باہر کھڑے رہتے تھے مجھے مندر میں جا کے. پھر جب میں آتا تھا تو مجھ سے کچھ سوالات کرتے تھے کہ بھائی آپ نے وہاں کیا کیا, کس کی پوجا کی, کس کی اپاسنا کی, کیا آپ نے پڑھا, کون سی دعائیں مانگی. وہاں بہت سارے ہوتے ہیں, اگر کوئی ان میں سے ناراض ہو گیا تو کیسے بات بنے گی. تو میرے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, یعنی انہوں نے مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کیا. اس کے بعد پھر جب انہوں نے یہ جواب دیا 6 مہینے کے بعد, تو میں نے کتابیں پڑھی اور پھر قرآن مجید کا ترجمہ میں نے ان سے مانگا. میرے بھائیو مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ قرآن کا ہندی ترجمہ بھی ہے, انگریزی ترجمہ بھی ہے. ہم یہ سوچتے تھے کہ عربی میں ہے, ہم پتہ نہیں پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے. خیر انہوں نے لا کے دیا, پھر انہوں نے قرآن کا تعارف کرایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, نازل کردہ کتاب ہے, ریویلڈ بک ہے, ہدایت نامہ ہے, ہدل للناس. عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے, قرآن کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے, نبی کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے. اللہ رب العالمین ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اور قرآن مجید ہدل للناس تمام انسانوں کے لیے ہے. لیکن یہ تعارف ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کرا ہی نہیں پا رہے ہیں, کراتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ سب کا رب ہے, سب کا خالق اور مالک ہے. قرآن سب کے لیے ہے, نبی سب کے لیے ہیں, اور قیامت تک ہر آنے والے انسان کے لیے آپ آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. خیر انہوں نے جب قرآن مجید مجھے دیا ہندی میں ترجمہ تفسیر کے ساتھ, مکتبہ الحسنات کا چھپا ہوا رامپور کا, تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کو ذرا نہا دھو کر پاک سا, مجھے پاکیزگی طہارت کا پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ غیر ایمان والوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی طہارت کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے, وہ صفائی ستھرائی کے نام پہ تو بہت کچھ, لیکن جو ایکچوئل جو کلینلینس ہے وہ تو اسلام ہی دیتا ہے, وہ کہیں نہیں ملے گا. یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. تو میں نے پھر اس کو اسی نیت سے پڑھا, اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اگر نیک نیتی سے کوئی پڑھ لے تو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے, ہدایت مل کر رہے گی, ہدایت نامہ ہے, ہدایت ملے گی. لیکن اگر نیت ہی صاف نہ ہو, ارادے ہی صاف نہ ہو, صرف ریسرچ ہے, اسٹڈی ہے, اور تو ایسے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں نے ریسرچ کی, کتابیں لکھ دی. تو الحمدللہ ایک سال کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم, بیکاز آئی کیم ٹو نو دیٹ مسلم مینس اوبیڈینٹ ٹو آل مائٹی اللہ, اسلام مینس ٹو سرینڈر ون سیلف ٹوورڈز دا ول آف آل مائٹی اللہ. یہ مجھے ایک سال میں پتا چل گیا. پھر انہوں نے جب میں نے ان کے سامنے خود ہی پروپوز کیا کہ آئی وانٹ ٹو امبریز اسلام, تو انہوں نے کہا کہ یو ہیو ٹو تھنک اگین اینڈ اگین بیکاز دس یونیورسٹی از 99.9% نان مسلم, یو بلانگ ٹو سچ اے فیملی, ٹھاکر فیملی, یا دے ول ڈو دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی, جان چلی جائے گی, مرڈر کر دیں گے, بوٹی بوٹی کر دیں گے, پھانسی پہ لٹکا, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جتنی زندگی ہے وہ مل کر رہے گی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی روٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر وہیں میں نے 1984 میں اسلام قبول کیا. میں نے اپنا نام شیام پرتاپ سنگھ گوتم سے محمد عمر رکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر ان کے نام سے الحمدللہ یہ نام میں نے اپنا لیا. اور اس کے بعد پھر اسی یونیورسٹی میں وداؤٹ اینی ڈیلے, وداؤٹ اینی یعنی پرابلم, میں نے جو ہے لوگوں کے سامنے اپنا اسلام پیش کر دیا. بہت سارے لوگ پہلے سے ہی میرا پیچھا کر رہے تھے ایک سال سے, اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرے ایمان لانے سے پہلے لوگوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہی ہیز بیکم مسلم بیکاز ہی از لیونگ ود ناصر خان صاحب. ان کو بڑا وہ تھا کہ بھائی یہ تو یعنی ان کے الفاظ کی, یہ تو یعنی کام سے گیا, یہ تو راستے سے ہٹ گیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے میرا انٹرویو لیا, کالج کی وال میگزین میں لگایا, تو میں نے اپنا صاف صاف بہت ہی کھلے الفاظ میں اپنا بیان دیا. میں نے کہا بھئی میں نے اسلام دھرم سویکار کیا ہے پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, اور یہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, تمام انسانوں کے لیے, اور سب سے پہلے میرے لیے, چونکہ مجھے بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں, دعوت کی لائن میں ایک پوائنٹ یہ بھی میں بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دنیاوی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے صرف بات چیت کریں گے تو ان کے پاس آپشنس بہت سارے بنے ہوئے ہیں یا آپشنس لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن آخرت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو بات تھوڑا جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, چونکہ وہاں ان کے پاس آپشنس نہیں ہیں. اور مرنا جو ہے وہ سب اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں 100% لوگ کہ نہیں ہمیں تو مرنا ہے, دنیا میں ہم چاہے کچھ بھی ہوں. لیکن تو الحمدللہ وہاں پر اللہ کا فضل ہوا, یہ معاملہ پھر ایک سال میں وہاں رہا, لوگوں نے میرا پیچھا بھی کیا. انہی ہندو دوستوں میں سے کچھ میرے دوست ہو گئے, کچھ میرے دشمن بھی ہو گئے, یہاں تک کہ ہمارے آر ایس ایس کے بھائیوں نے مجھے اٹینٹ یعنی کڈنیپ کیا, ہاسٹل سے جنگل میں لے کے گئے اور دھمکیاں بھی دی, پسٹل بھی لگایا. اور مجھے جو ہے یعنی تین دن کا ٹائم دیا کہ ہم تمہیں مار دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تمہیں واپس آنا ہے, تم نے ہمارے دھرم کا یعنی ڈس ریسپیکٹ کیا ہے, ہمارے سماج کو تم نے جو ہے وہ بدنام کیا ہے. ہم نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں, اپنی مغفرت کا سامان تلاش کر رہا ہوں, مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا کہ بھائی آپ مجھے گھر سے نکالیں, بائیکاٹ کریں, جو چاہیں, لیکن یہ ہے کہ میں کسی دشمنی میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں, اور یہ اسلام جو ہے سب کے لیے. لیکن افسوس در افسوس کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے. یہ بات میں وہاں انڈیا میں کہتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو مسلمانوں کا تو پتا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پہنتے ہیں, کیسے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن اسلام کیا ہے لوگوں کو پتا نہیں. اس لیے کہ اسلام کا تعارف نہیں کرایا گیا, جبکہ تعارف کرانے کے یعنی ہزاروں مواقع ہمیں رات دن ملتے رہتے ہیں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے بزنس میں, ہمارے سفر میں, ہمارے آفس میں, ہر جگہ. تو خیر الحمدللہ وہاں سے پھر جب حالات یہاں تک پہنچ گئے تو اپنے آپس میں مشورہ ہوا. وہاں ایک ہلدوانی ایک جگہ ہے نینی تال کے پاس, مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر, تو انہوں نے کہا بھائی ابھی ان حالات میں یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, تمہاری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, واپس لانے کی بات کر رہے ہیں, اور اب تم جو ہے دلی چلے جاؤ. تو میں دلی آ گیا 1986 میں, ایم ایس سی ایگریکلچر میں فائنل ایئر میں تھا, وہ مجھے چھوڑنا پڑا. اس کے بعد پھر میں مرکز نظام الدین کے قریب میں ایک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز تھا, وہاں رہا. اس کے بعد پھر میں مختلف جگہوں پہ 3 سال تک ادھر ادھر گھومتا رہا, بھٹکتا رہا. اسی لیے میں چونکہ میں سیلف ایکسپیرینسڈ ہونے کی بنا پر, ہندی میں کہتے ہیں بھکت بھوگی ہونے کی بنا پر, آج میں جو اسلامک دعوت سینٹر دلی میں الحمدللہ ادارہ تقریباً 10 سال سے حضرت مولانا رابع حسنی صاحب ندوی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں چل رہا ہے, جو میرے شیخ بھی ہیں, تو یہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیا جائے, ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ پکڑ لیے جائیں, ان کو مورل سپورٹ دیا جائے, ان کو لیگل سپورٹ دیا جائے, ان کو جو ہے ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں, ان کی تعلیم تربیت کا مسئلہ ہے, ان کی فیملی پرابلمس ہیں. تو الحمدللہ ایسے کئی ہزار لوگ ہیں جو اس دعوت سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں کہ لوگ نہ آتے ہوں, الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو وہاں پھر میں دلی آ گیا, پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کیا, پی ایچ ڈی وہاں میں نے جوائن کی, لیکچرر بھی رہا. اور 1994 کے بعد مرکز المعارف ایک ادارہ ہے مولانا بدر الدین اجمل علی القاسمی صاحب کا, اس میں میں نے 16 سال ایز اے ڈائریکٹر کام کیا. علماء کی انگریزی کی کا کوچنگ سینٹر تھا, فل ٹائم, فل یعنی 2 ایئرس دلی میں. اب وہ بامبے میں جوگیشوری میں چلتا ہے الحمدللہ, اس کی 10-12 برانچز بھی ہیں. تو اس میں 2010 تک میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. حضرت مولانا شبیر سالوجی صاحب ہمارے یہاں جا چکے ہیں, مولانا ابراہیم پانڈور صاحب بھی تشریف لائے ہیں. ان حضرات آپ حضرات کو بھی میں دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیں دلی تو آپ ضرور تشریف لائیں, اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے. تو الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا دعوت سینٹر کا. 2010 میں میں نے یہ مستقل اسلامک دعوت سینٹر مرکز الدعوت الاسلامی شروع اسٹیبلش کیا, اس لیے کہ لوگوں کو ہم جو ہے وہ دعوت بھی دیں اور ایمان لانے والوں کا کو سپورٹ بھی کریں, مورلی, لیگلی, سوشلی. اور الحمدللہ یہ کام چل رہا ہے. اب جو حالات ہیں اس پر میں مختصراً روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے بھائی بزرگوں کی دعوت کا کام کسی نہ کسی لیول پر الحمدللہ کا اپنوں میں تو چل ہی رہا ہے, اپنے مراکز ہیں, اپنے مدارس ہیں, اپنے مکاتب ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام ہے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں گھر گھر دعوت پہنچ رہی ہے, گلی گلی دعوت پہنچ رہی ہے. وہ بات دوسری ہی کہ لوگ لبیک نہیں کر رہے, لوگ نہیں آ رہے, لوگ مسجدوں میں نہیں آ رہے یا لوگ تعلیم میں نہیں آ رہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چونکہ یہ ایک اپنی ایک یعنی چوائس کا بھی معاملہ ہے اور ایک ڈیسیجن لیں. جب ایک آدمی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے, اور وہ سوچے ہی نہ تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو غیر ایمان والوں میں ہندوستان جیسے ملک میں پہلے 25-30 سال پہلے ایسا ماحول نہیں تھا جیسا آج ہے الحمدللہ. پہلے میں جب خود ہی نیا نیا تھا تو مجھے جو ہے بہت کم ریورٹس یا کنورٹس, آج کل ریورٹس کہنے لگے ہیں, بہت کم ملتے تھے. آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہیں نہ کہیں لوگ ملاقات کراتے ہیں کہ بھائی ان سے ملیے, ان سے ملیے, ایمان لائے, یہ فیملی ہے, اس طرح سے الحمدللہ. حالات بھی ہیں, حالات یہ ہیں کہ پہلے جو ہے وہ زیادہ لوگ اتنا وہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ابھی جب سے یعنی آر ایس ایس کا, بجرنگ دل کا, وشو ہندو پریشد کا اور بی جے پی کی حکومت آئی, تو یعنی مسلم دشمنی میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسلام دشمنی پر آئے ہوئے ہیں. اگر ان لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے, ان لوگوں کے سامنے بھی اسلام پیش کیا جائے, ان لوگوں کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں, اور ان کو بھی یہ ہم بتا سکیں کہ بھائی یہ تمہارے لیے بھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اس میں جو ہے وہ ٹھنڈک آئے گی, اس میں نرمی آئے گی. لیکن وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے. لو لیول پہ تو ہو رہا ہے الحمدللہ. جی یعنی الحمدللہ بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, بہت ساری ٹیمز ہمارے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم ہیں, اور ویسے بہت سارے لوگ ہیں, عبداللہ طارق صاحب ہیں, ندوے میں پیام انسانیت کا باقاعدہ فورم ہے جو تقریباً 55 سالوں سے کام کر رہا ہے. اسے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن چیلنجز بہت ہیں آج کی ڈیٹ میں. لوگ دراصل عوام اس میں انوالو ہو گئی ہے, لوگ خود ہی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری حکومت ہے, ہم یعنی حکومت کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہاں تک کہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو ان کی فیملی والے اتنا یعنی پرابلم کریٹ نہیں کرتے جتنا سوسائٹی کرتی ہے, پبلک کرتی ہے, دوسرے لوگ کرتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, کبھی کبھی کورٹ کچہری بھی انوالو ہوتی ہیں, تو بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم جو سمویدھان ہے, جو دستور ہے, جو لیگل جو یعنی جو پورا انفراسٹرکچر ہے, اس کی روشنی میں ابھی بھی الحمدللہ غنیمت ہے, ابھی ایسا کوئی یعنی بڑا مدعا نہیں ہے, بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ گجرات میں جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ کسی بھی ریورٹ کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو ڈاکومنٹ چاہیے تو ڈی ایم کے پاس جائے, ایم پی میں آپ جائیں, راجستھان میں آپ جائیں, تمل ناڈو میں آپ جائیں, تو وہاں انہوں نے یعنی بل پاس کر رکھے ہیں کہ کوئی بھی مجسٹریٹ, جنرل مجسٹریٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہیں بنا سکتا, یعنی وہ یعنی اس کو سرٹیفائیڈ نہیں کرے گا, ڈی ایم کے پاس جانا پڑے گا. تو الحمدللہ اپنے یہاں دلی میں پورے انڈیا سے, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, ہریانہ سے, پنجاب سے, گجرات سے, تمل ناڈو سے, حیدرآباد سے, جو بھی آتے ہیں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یعنی ہر ممکن مدد کی جائے, اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اور ہم سب کے ساتھ یعنی کوآرڈینیشن کے ساتھ الحمدللہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کی سرپرستی میں ان کے مشورے سے, تو اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو ہے کام ہو رہا ہے, اور اس کی شدید ضرورت ہے. انڈیا جیسے ملک میں جہاں اتنی بڑی میجورٹی نان مسلمس کی ہے, اور ایسا نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, سمجھدار لوگ بھی ہیں, دین دھارمک لوگ بھی ہیں, لیکن ان تک بات دراصل یعنی پازیٹیو وے میں نہیں پہنچ پا رہی ہے, مثبت طریقے پر. اگر پہنچتی بھی ہے تو وہ پھر وہ ڈسکشن ہے, ڈائیلاگ ہیں, ڈیبیٹس ہیں, آرگومنٹس ہیں, یا پھر وہ جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے نگیٹیوٹی اس میں آ جاتی ہے جس کا وہ یعنی منفی پہلو ہوتا ہے اور اس کے اثرات جو ہے مرتب نہیں ہوتے. تو الحمدللہ
یہ بات بھی بتا دیجئے کہ اگر غیر مسلموں کو مثبت انداز میں مختصر بات دعوت کی جائے تو کس طرح کر لیتا ہے؟
حضرت مفتی صاحب نے بہت ہی یعنی بنیادی بہت ہی اہم یعنی بات رکھی ہے کہ کسی غیر ایمان والے بھائی کو اگر دعوت دینی ہے تو اس کو کیسے اپروچ کریں یا کیسے ان کو ہم. دراصل بنیادی چیز یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان سے سلام دعا ہو, ملنا جلنا ہو, آنا جانا ہو, کھانا پینا ہو, اٹھنا بیٹھنا ہو, کم سے کم ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر ہو, وہ ہمیں پہچانے کہ ہم کون ہیں, ہم کیسے ہیں, اور ہم جو ہے وہ دراصل ہماری یعنی ہماری سوچ کیا ہے, ہماری جو ہے مینٹلٹی کیا ہے. ہمارے ایک بزرگ دوست ہیں ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمان اعظمی صاحب, مدینہ منورہ میں ہیں, وہ مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ میں پروفیسر بھی تھے اور ریورٹ ہیں, وہ بھی بہت پہلے اعظم گڑھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں, مدینہ میں رہتے ہیں, میری ملاقات بھی ہے ضیاء الرحمان اعظمی صاحب. اور انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا کہ گوتم صاحب آپ جب وہاں ہندوستان میں جائیں, یہاں بات چیت کیا کریں, تو آپ ان سے یہ کہا کریں کہ ہم آپ کے شبھ چنتک ہیں, ہم آپ کے ویل وشر ہیں, ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ان کو مطلب یہ محسوس ہو کہ یہ ہمارے ویل وشر ہیں, ہمارے شبھ چنتک ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. دراصل لوگوں میں دوریاں ہو گئی ہیں, تو دوریوں کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں, پھر نفرتیں ہو گئی ہیں, پھر کہیں نہ کہیں جا کے دشمنی جیسا ماحول ہو جاتا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں ان سے یعنی محبت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ محبت کی نگاہوں سے دیکھیں, اور ہماری زبان جو ہے دو میٹھے بول بولنے کی یعنی کوشش کریں, تو پھر کہیں کوئی ان کی مدد ہے, کوئی کسی طرح کی امداد ہے, کوئی کسی طرح کا ان کی ہیلپ ہے, تو اس میں بھی تو اس سے یہ ہے کہ ان کے دل میں جگہ بنے گی. دراصل ہم جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم ہینڈ ٹو ہینڈ رزلٹ اگر چاہیں گے تو ذرا مشکل کام ہوگا. یہ ایک لانگ ٹرم پرماننٹ پروسیس ہے, لوگوں کو اپروچ کرنا, ان کو یعنی دعوت دینا, ان کو فالو اپ کرنا, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا, ان کے کام آنا, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے خوبی ہمارے لوگوں میں نہیں ہے, ہمارے گھر میں نہیں ہے, یہ کہاں سے, تو وہیں پر اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور اسلام ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اسلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے. تو میں جو بات اس وقت کہہ سکتا ہوں وہ یہی کہ ہم ان سے جو ہے تھوڑا سا یعنی روابط قائم کریں, ان سے فرینڈلی ہوں, اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, اور پھر وہیں بیچ میں ان کی پہلے ان کی جو پرابلمس ہیں, ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں, ان کو ہم سمجھیں گے کہ بھائی وہ کیا سوچتے ہیں دھرم کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, یعنی توحید رسالت اور آخرت کے تعلق سے. تو نیچرلی آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی کتنے پانی میں ہیں, ان کی معلومات کیا ہے, ان کی اپنی یعنی ان کا ذہن کیا ہے, پھر اسلام کو پیش کرنا جو ہے. اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نقطہ اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے ڈور کی حیثیت رکھتا ہے, وہ ایک دروازہ, اس سے پھر اندر آنے کے بعد تو پورا اسلامی ہے الحمدللہ. اس لیے میں یہاں دیکھتا ہوں اپنے یہاں کہ جب لوگ کسی بھی وجہ سے اسلام کی طرف آتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو یعنی وہ نہیں کر پاتی ہے. وہ بات دوسری ہے کہ اگر کسی کی نیت ہی صاف نہیں ہے, کسی کا ارادہ ہی پکا نہیں ہے, تو الگ بات ہے. تو دراصل ہم اگر یہ نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, कि हमें जो है दावत देनी है, तो फिर नेचुरली फिर आप जहां जाएंगे वहां आप दावत का काम करते रहेंगे और जो भी आपको मिलेंगे आप उनको. अब बहुत सारे लोग दरअसल वो सोचते हैं कि भाई इनको हम शिकार बना लें, इनको हम टारगेट कर लें, इनको हम कलमा पढ़ा दें, या इनको हम जो है वो हैंड, तो वो जरा सा मुमकिन भी नहीं है, मुनासिब भी नहीं है. तो एक यानी अब जैसे हम यहां पर रहते हैं या हम इंडिया में रहते हैं, आप यहां पर रहते हैं, मुस्तकिल हमारे टच में बहुत सारे लोग हैं, हमारे घरों में, हमारे जॉब्स में, हमारे बिजनेस में, हमारे पड़ोस में, हमारे इलाकों में है. ये जो है वो परमानेंट एक रेगुलर यानी दावा प्रोसेस है. इंशाल्लाह इसका मैं समझता हूँ लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा होगा और एक बड़ी तादाद में लोग इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यानी लोग ईमान की तरफ आएंगे. इसमें हमारा अपना फर्ज की भी अदायगी होगी, हमें भी इसकी नेकी दुनिया आखिरत में मिलेगी और उनका भी भला हो जाएगा, पूरी इंसानियत का भला होगा. जज़ाकअल्लाह.
الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی کچھ ملفوظات سناتا ہوں اس کے بعد ذکر ہوگا انشاءاللہ. معمولات میں بہت سستی بیماری کی وجہ سے بیٹھنا مشکل ہے اس لیے معمولات چھوٹ جاتے ہیں. بیماری کی حالت میں معمولات کی ادائیگی کے لیے احقر کیا کرے دعا کی درخواست. معمولات کی خاصیت یہ ہے کہ اگر بغیر عذر اور بلا وجہ ناغہ ہو جائے تو اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر بیٹھنا مشکل ہو تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیں اور مقرر وقت پر جس روز ادا نہ کر پائے اس روز کھانا نہ کھائیں جب تک معمول پورا نہ کریں. انشاءاللہ تعالی پھر ناغن ہوگا. آگے فرماتے ہیں ابلیس نے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور راندہ برگاہ اور ملعون قرار دیا گیا ہے. اچھا میں بھی اولاد آدم کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا, پوری کوشش اخیر وقت تک کروں گا اور اس سے گناہ کراتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں توبہ کی توفیق دوں گا. شیطان نے کہا اچھا پھر تو میری سب محنت برباد ہو جائے گی کہ بندہ توبہ کر لے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے عزیزم یہ تو زندگی بھر کی لڑائی ہے. جو شخص نفس پر مطمئن ہو جائے گا وہ سخت دھوکہ کھائے گا, کیونکہ دشمن پر اطمینان کا نتیجہ یہی ہے. خدا کی مدد شامل رہے تب ہی کام چلے گا. حال اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرتا ہوں بڑی ندامت ہوتی ہے. خالی گناہوں کو یاد کر لینا کافی نہیں, بعض دفعہ ان کو یاد کر کے پھر گناہ کرنے کی حرکت غیر شعوری طور پر شروع ہو جاتی ہے. حفظنا اللہ ایاکم. یہ تصور جمانے کی ضرورت ہے کہ جب میدان حشر میں سب اعمال پیش ہوں گے تو سب کے سامنے کیسی رسوائی ہوگی. کیا ہوا ایک ایک کام نامے اعمال میں موجود ہے اور وہ خود ہی مرتکب سے یا کرنے والے سے پڑھوایا جائے گا. جس چیز کو مخلوق سے چھپ کر کیا ہے اور اس کا ظاہر ہونا بہت عیب سمجھا ہے, اس اپنے عیب کو اس علیم اور خبیر کے سامنے کس طرح پڑھ کر سناؤں گا. اس سے اگر بچنا ہے تو اس کو نامۂ اعمال سے مہ مٹانے کی فکر کرنی چاہیے. تنہائی کے اشک ندامت یعنی آنسو اس کو مٹانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے آنسو عطا فرمائے جن سے نامۂ اعمال سے برائیاں مٹ جائیں. حشر کے حالات کا مراقبہ لازم ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله 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 إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفار
درود شریف.